أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات سيدنا محمد. ارشاد جناب رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے اس عشرہ مبارک میں آپ کے سامنے جو موضوع چھیڑا اس کا عنوان تھا حکومت الہی. بات کا خلاصہ یہ ہے، بات کی سمری یہ ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے کہ بندے کا حق ہے. اسلامی نقطہ نظر سے حاکم کون ہے؟ اللہ حاکم ہے کہ ہم حاکم ہیں؟ اگر ہم حاکم ہیں تو انتخاب بھی ہم کریں گے، اور اگر اللہ حاکم ہے تو انتخاب بھی اللہ کرے گا. ابھی بہت دنوں پرانی بات نہیں ہے، دو چار اس زمانے کے بڈھے ابھی زندہ ہیں جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا تو ہندوستان میں الیکشن نہیں ہوتے تھے. ہندوستانیوں کو الیکشن کر کے اپنے نمائندے، اپنے ریپرزنٹیٹو چننے کا حق نہیں تھا. گورنر انگلینڈ سے آتے تھے، وائسرائے انگلینڈ سے آتا تھا، حکومت کرنے والے لوگ جو تھے وہ انگلینڈ سے آتے تھے، جو آن کے یہاں حکومت کرتے تھے. کیوں ایسا تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ بادشاہت ہندوستان کی برطانیہ کے پاس تھی. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، موومنٹ چلا، کوشش ہوئی، برطانیہ نے اس ملک کو آزاد کر دیا. جب برطانیہ نے اس ملک کو آزاد کیا تو ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں، ہندوستان میں پارلیمنٹ بن گئی، ہندوستان میں جو اسٹیٹ ہیں اس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اسٹیٹ اسمبلیز بن گئیں. معلومات، جس کا قبضے میں حکومت ہوتی ہے انتخاب کرنا اس کا حق ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو 8 دن تک، بلکہ آج 9ویں شب ہے، 9 راتوں آپ کو یہ سنایا ہے، اور مسلسل ریفرنس قرآن پاک سے دیے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک میں نے سلسلہ پہنچایا تھا. ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، آپ ہمیں پوچھ کے بتائیے، یا کوئی عالم ہمیں بتائیں، یا کوئی مجتہد ہمیں بتائیں، یا کوئی بڑے بڑے اسکالر ہمیں بتائیں، آج تک اتنی عمر آ گئی ہماری، ہماری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ ہندوستان تو 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. سنیے گا ذرا، یہ میں خود آپ کے گھر کی مثال دے رہا ہوں، انڈیا کی. میں انڈین ہوں، یہاں سب انڈین بیٹھے ہیں، میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں. یہ انڈیا جو ہے وہ برٹش رول سے 15 اگست 1947 کو 1947 میں آزاد ہوا. اس ڈیٹ کے اوپر آج بھی لوگ جشن مناتے ہیں، فلیگ ہاسٹنگ ہوتی ہے، سرکاری دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے، اور اس دن سے ہندوستانیوں کو اس بات کا حق ملا کہ وہ اپنا ریپرزنٹیٹو چن لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس دن آزادی دی ہے، کس ڈیٹ میں، کہ جس کے بعد سے وہ اپنے نمائندے خود منتخب کرنے لگیں اور نمائندہ الہی کو بھول جائیں. وہ ڈیٹ آپ ہمیں بتائیے، یا قرآن سے بتائیے، یا حدیث سے بتائیے، یا تاریخ سے بتائیے، کہ وہ کون سی ڈیٹ تھی جس دن مسلمان آزاد کیے گئے، بندے آزاد کیے گئے، کہ تم جس کو دل چاہو منتخب کر لو، اب اللہ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے منتخب کیا، وہ تو اسی پرانی روایت کی بنا پر کہتے ہیں. اب آپ پٹری بدل رہے ہیں تو ثبوت فراہم کیجئے کہ کس ڈیٹ میں اللہ نے کون سا اعلان کیا تھا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. جناب موسیٰ کا زمانہ تمام ہوا اور لوگ ان کے ماننے والے پھر گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ایک نبی کو اور بھیجا اسی خاندان میں، وہ جناب عیسیٰ تھے. وہ بھی بنی اسرائیل میں تھے اور اسی سلسلے کے تھے، اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت. عزیزان گرامی، اب میری تقریر آج اور کل ہے، اور کل تو مصاحب ہی ہوں گے، لہذا مجھے دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں آج کان میں ڈال دینا. ایک تو یہ کہ قرآن مجید نے، آپ قرآن اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، قرآن مجید نے کسی کو کوئی سزا نہیں سنائی ہے جب تک اس پر چارج شیٹ نہیں لگائی ہے. یہ میں پوری اسٹڈی کر کے سنا رہا ہوں آپ کو، ایسے نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. قرآن شریف نے اس وقت تک کسی کو سزا نہیں سنائی ہے جس وقت تک اس پر چارج شیٹ نہیں لگائی ہے، اور قرآن شریف نے کسی کی مروت نہیں کی. مسلمانوں کو بہت بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم الگ ہیں اور بقیہ سب الگ ہیں. قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. قرآن ایک دوا ہے بیمار انسانیت کی. دوا کسی خرقے یا کسی علاقے یا کسی مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، دوا بیماروں کے لیے ہوتی ہے. اسلام کی بدنصیبی کا بہت بڑا راز یہ ہے، ذرا سنیے گا آپ، اسلام کی بدنصیبی کا بہت بڑا راز یہ ہے کہ قرآن نے جس جس کے لیے جو کہا، مولویوں نے بڑی ہوشیاری سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، کبھی کافروں کی طرف، کبھی یہودیوں کی طرف، کبھی عیسائیوں کی طرف، اور خود بھولے بنے بیٹھے رہے. ہم سے کیا مطلب؟ یہ آیت تو یہودیوں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ آیت تو عیسائیوں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ آیت تو مشرکوں کے لیے ہے، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی ڈاکٹر کا دوست تھا تو اس کے چیمبر میں بیٹھتا تھا جا کے، وہاں مریض آیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا جو ڈائبٹک تھا تو ڈاکٹر اس کو سمجھانے لگا کہ کیا کیا کھاؤ، کیا نہ کھاؤ، کیا پرہیز کرو، کیا کرنا چاہیے تمہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب اس نے اپنا نام بتایا نسخے پر لکھنے کے لیے تو وہ ہندو تھا، تو ان سے لوگوں نے کہا تم بھی شکر بہت کھا رہے ہو، سب ذرا خیال کرو. کہنے لگے وہ ہندو کے لیے کہہ رہا تھا، ہم سے کیا تعلق ہے. دوسرا آیا، اس کی کڈنی میں گڑبڑ تھی، اس کو ڈاکٹر نے کچھ بتایا، اس نے اپنا نام کرسچین بتایا، ان کا وہ کرسچین ہے، ہم سے کیا مطلب. تیسرا آیا، وہ پارسی تھا، ان کا وہ تو پارسی ہے، ہم سے کیا مطلب. مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہر معاملے میں دوسروں سے مطلب. یہی وہ مصیبت تھی جس نے آج اسلام کو برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کے ساتھ ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی. انہوں نے اپنے رہبر اپنے مطلب سے خود منتخب کر لیے، ان کے رہبر انہی کے مطلب کی کہتے رہے، ان کے خلاف نہیں بولے. اور ہم نے یہ مسئلہ ہوا. تو جناب موسیٰ کی امت سے مسلمانوں کی کھٹکی رہی. ہاں یہودی کہتے ہیں صاحب مسلمان تو ہر جمعے میں یہودیوں کو برا کہتے ہیں. آپ سورہ جمعہ پڑھیے، مثل الذی حمل التوراۃ ثم لم یحملوها، آپ کو تو زبانی یاد ہوگا، جمعہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. پڑھیے سورہ جمعہ. ان کا صاحب ہر جمعے میں یہودیوں کو برا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا یہودیوں کو نہیں برا کہہ رہے ہیں، نالائق انسانوں کو برا کہا جا رہا ہے. کہا کیا کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ ملاحظہ کر لیجئے آپ کہ باپ نے بیٹے کو تعلیم دلانے کی کوشش کی، اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھا، اچھے سے اچھی کتابیں منگا کے دیں، اچھے سے اچھی فیسلٹیز دیں، اچھے سے اچھا کھانے پینے کا اور رہنے کا انتظام کیا، اس کے بعد بھی اس نے ایک حرف پڑھ کے نہیں دیا، تو کیا باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہے کہ بہت گدھا ہے، بہت نکما ہے، بیوقوف ہے جس نے کچھ نہیں کر کے دیا؟ میں نے کہا اللہ نے موسیٰ کی امت کو موسیٰ جیسا نبی دیا، تورات جیسی کتاب دی، شریعت دی، کھانے پینے کے لیے من و سلوا بھیجا، ہدایت کے لیے رہبر بھیجے، پھر وہ وہیں کے وہیں پر رہے. تو اگر ان کا خالق ان کو نالائق کہہ رہا ہے تو بگڑنا ہی کون سی بات ہے، اس کے اندر مسلمانوں کیا تعلق ہے؟ اور میں نے کہا آپ نے آدھا سورہ جمعہ پڑھا ہے تعصب سے، پورا سورہ جمعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے. جب یہودیوں کو ڈانٹ چکا تو قرآن میں مذہب کی بنیاد پر نہیں ڈانٹا جاتا، کیریکٹر کی بنیاد پر ڈانٹا جاتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو ڈانٹا ہے. یہ ترقو کا قائمہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ نماز میں دارو تجارتن اور لہوان، یہ تجارت نماز جمعہ پڑھنے کون آتا ہے؟ یہودی آتے ہیں کہ عیسائی آتے ہیں کہ پارسی آتے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھنے تو مسلمان ہی آتے ہیں. تو قرآن انہی کے لیے تو کہتا ہے کہ یا تجارت میں یا کھیل کود میں، بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو بازار کا بھاؤ اتنا اوپر گیا یا اتنا نیچے گرا. ادارہ ہو تجارتن، اور یا بھیا پھر کرکٹ ہو رہی ہے اور پانچ باقی ہے بال اور ایک گیند ہے، انہوں نے اڑا دیا چھکا. ادھر رہو تجارت اور لہوان، یا تجارت یا کھیلکود، تو ترقو کا قائمہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو مسلمانوں کو نہیں کہا قرآن نے، خالی یہودیوں کہا. اس لیے کہ جمعہ پڑھنے مسلمانوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں آتا ہے. اگر یہودیوں کے خلاف کہا ہے تو مسلمانوں کے خلاف بھی تو کہا ہے. مگر ایک بات کا اندازہ ہمیں ہو گیا کہ خالی میدان ہی میں رسول کو نہیں چھوڑتے تھے, نماز میں بھی چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے, صلوات بھیجتے ہیں محمد. جناب موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور آیا اور حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے پہلے قرآن نے عیسیٰ کی آمد کے تمام واقعات کو ذکر کرنا شروع کیا اور قرآن نے تصویر بنائی کہ ایک بیوی بی بڑی مقدس و پاکیزہ بیوی بی تنہائی میں بیٹھی ہوئی اللہ سے باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پالنے والے میں نے یہ نظر مانی ہے کہ بچہ جو میرے یہاں پیدا ہونے والا ہے اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں, یہ نظر مانی. یہ ایک آواز قرآن نے سنائی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری تصویر دکھائی, ایک بی بی پیدا ہوئے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور آسمان کو دیکھ رہی ہے, کہتی اللہ تو تو دلوں کے راز کا جاننے والا ہے, تو تو سب باتوں سے واقف ہے, تجھے تو معلوم ہے کہ میں نے کیا نظر مانی تھی. میں نے تو یہ مانا تھا کہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں نظر کر دوں گی, گھر کی خدمت کرے گا یہ. یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی, میں کیا کروں, میں اپنی نظر کیسے پوری کروں, لڑکی لڑکے کی جیسی نہیں ہوتی. اور ایک آواز آ رہی ہے جس کا بولنے والا سونا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم اسی کو قبول کریں گے. یہ بھی آواز آ سکتی تھی کہ ہم نے قبول کر لیا, ثواب دے دیا, بس کافی ہے. یہ بھی آواز آ سکتی تھی کہ اب کی لڑکی دے دی, اب کی لڑکا دے دیں گے. نہیں, کہ ہم اسی کو قبول کریں گے, ہم نے اسی کو قبول کیا اپنے گھر کی خدمت کے لیے. اب جب اسی کو قبول کر لیا اپنے گھر کی خدمت کے لیے تو اب یہ ہوا کہ اس کی نگرانی کون کرے گا, اس کو دیکھے والے گا کون. تو کورا ڈالا گیا, کمیٹی میں حضرت زکریا بھی تھے جو نبی تھے, کورا ان کے نام نکلا, رشتے میں خالو بھی تھے وہ. تو قرآن کہتا ہے وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, زکریہ جناب زکریہ نے ان کی کفالت کی, ان کی دیکھ بھال کی, نگرانی کی, اور اب وہ اللہ کے گھر میں رہنے لگیں. اور چونکہ اللہ کی مہمان رہنے لگیں لہذا جنت سے ان کے لیے پھل بھی آنے لگے. یہ سب قرآن میں لکھا ہے. اور عصمت مریم کی پاسداری مقصود تھی, اس لیے ہمیشہ بے فصل کے میوے آئے. اس وقت اگر بمبئی میں کسی کو 1,000 روپے کا نوٹ بھی دوں کہ ایک الفانسو لے آؤ تازہ, 10,000 کی گڈی بھی دیجیے تو نہیں آ پائے گا. نہیں ہے اس وقت, فصل چلی گئی. مریم کے سامنے ہمیشہ وہ میوہ رکھا ہوا دکھائی دیا جو دور دور اس علاقے میں نہ ہو, تاکہ جن کے دل میں مرض ہے وہ یہ نہ سمجھیں کوئی انسان رکھ جاتا ہے. ہمیشہ بلا فصل کا میوہ ملا مریم کے پاس. معلوم ہے اللہ والوں کو جب ملتا ہے بلا فصل ملتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والا. اور جناب زکریہ پوچھتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آیا, تو ان کا جواب بھی قرآن میں ریکارڈ ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس جاتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ مریم عمر کی اس منزل میں آئیں جہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، مگر چونکہ معصومات تھیں لہذا غیر معصوم سے شادی ممکن نہیں تھی۔ تو اب یا تو معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، ساری زندگی ایسے ہی کٹ جائے، یا شادی ہو تو غیر معصوم سے ہو، اولاد وغیرہ ہو۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ معصومہ خاطی سے بیاہی جائے، یہ بھی منظور نہ ہوا کہ نسل معصومہ نہ چلے، لہذا اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے بیٹا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ آیا ان کے پاس اور فرشتے نے آ کے ان کو جناب عیسیٰ کی بشارت دی، تو کہتی ہے معاذ اللہ، تم کیسی بات کرتے ہو، میرا جسم کسی انسان سے ٹچ نہیں ہوا، مس نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ ہے لم یمسسنی بشرا، کسی بشر نے مس نہیں کیا، مس یہ مس ہو گیا آتے کچھ، کہا میرے جسم کو کسی انسان نے مس نہیں کیا۔ اولاد کیسی؟ کہا نہیں، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اب حیرت نہ کیجیے، اور عزیزان گرامی یہ بھی بچے سمجھ لیں اور کان میں بات پڑی رہ جائے کہ جناب عیسیٰ کی مدت حمل 9 مہینے نہیں تھی، عیسیٰ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نہیں رہے، چند منٹ ہے مدت حمل، چند منٹ ہے مدت حمل۔ اس بشارت کے چند منٹ کے بعد وقت ولادت آ گیا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل میرے پاس قرآن سے ہے، قرآن میں لفظ ہے فاجال مخاز، یہ عربی زبان ہے، عربی زبان میں لفظوں کے بدلے کام حرفوں سے لیا جاتا ہے، الف سے لے کے یہ تک ان کے لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں مختلف معنوں میں، اس میں ایک فے بھی ہے، فے جو ہے وہ کبھی کبھی فوریت کے معنی دیتا ہے، امیجیٹلی، ود آؤٹ ڈیلے، بغیر تاخیر کے، ابھی ابھی، سمجھے آپ؟ یہ عربی گرامر ہے، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، باقی سب نہیں جانتے۔ فے کا استعمال جو ہوتا ہے وہ عربی زبان میں فوریت کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ استعمال اس کا یہ بھی ہے، یعنی امیجیٹلی کے معنی پیدا کرتا ہے وہ، ود آؤٹ ڈیلے کے معنی پیدا کرتا ہے، بے تاخیر کے معنی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ الف سے لے کے یہ تک عربی حرفوں سے واقف نہیں ہیں، آپ کی زبان عربی نہیں، مجھے معلوم ہے میری زبان بھی نہیں ہے، لیکن اس فے سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب واقف ہیں، خالی آپ بھول رہے ہیں، میں آپ کو تعارف کرا دوں، اس فے کو آپ پہچانتے ہیں، یہ فے وہاں بھی آیا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، بس فوراً، امیجیٹلی، ود آؤٹ ڈیلے، بلا فصل، بغیر تاخیر، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو فاجال مخاز، قرآن کہتا ہے فوراً، بس بغیر تاخیر کے وقت ولادت آ گیا۔ اور جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، یا پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آئے، تو اللہ نے تسلی دی، کہا مریم گھبراؤ نہیں، سورہ مریم میں سب موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے، کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، درخت خورمہ ہلاؤ، اس میں تازہ خورمے گریں گے، اور جو کوئی تم سے پوچھنے آئے تم کہہ دو کہ اسی سے پوچھ لو، بچے سے میں نہیں بتاؤں گی میں نے روزہ رکھا ہے. اب آج کل ہمارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں لڑکے کے روزہ رکھا ہے تو بتائیں کیوں نہیں. یہ آپ کے پاس جو روزہ ہے یہ رسول اللہ کی شریعت کا ہے. حضرت مریم والا روزہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کا تھا. اس روزے میں بات چیت نہیں کی جاتی تھی، جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے پرائیویٹ بات چیت سے، ویسے روزہ بھی پرائیویٹ بات چیت سے ٹوٹ جاتا تھا. لہذا وہ لوگ یا ذکر خدا کرتے تھے یا چپ رہتے تھے. اب سمجھے آپ جو قرآن مجید میں ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو روزے سے اور چپ رہنے سے کیا تعلق ہے. اس زمانے کے روزے میں جو رسول اللہ سے پہلے کا تھا چپ رہا جاتا تھا. آپ کی شریعت چونکہ شریعت سہلا ہے لہذا آپ کو پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ روزے میں خوب باتیں کیجئے. ان لوگوں کو پرمیشن نہیں تھی روزے میں بات کرنے. نماز کتنا روزہ بھی ٹوٹ جاتا تھا اگر پرسنل بات چیت کر لیں. تو قوم والے آئے تو انہوں نے اشارہ کر دیا میں تو روزہ سے ہوں. انی نظر تو للرحمان صوما، میں نے تو اپنے رب کا رحمان کے روزہ نظر کیا. اب انہوں نے کیفا نکلے ممن کا نہ فلم ہے سبھی ہے. ہم اس سے کیسے باتیں کریں جو گہوارے میں ہے. سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہوتا ہے معصوم اور نبی. ماں کے کہتے ہی نہیں بول پڑے، جب ماں نے اشارہ کیا چپکے لیٹے رہے. جب قوم والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بولے گا نہیں تب بولے. کالا، اب کہا انہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنتو، اور میں جہاں بھی جاؤں مجھے مبارک قرار دیا گیا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں. وجعلنی برا لوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھ کو اپنے والدہ کے لیے نیکوکار قرار دیا گیا ہے، جبار و شقی نہیں قرار دیا گیا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور میرے اوپر اللہ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا روز قیامت. یہ اچھی خاصی لمبی تقریر ہے جو قرآن میں ریکارڈ ہے. یہ پیدا ہوئے عیسیٰ بول رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، ایک بات اور بھی کہتا چلوں، حالانکہ وہ اس موضوع سے الگ اگر ہے تو الگ ہی صحیح، میں کہتا چلوں. ادھر ایک موومنٹ یہ بھی چل رہا ہے کہ میلاد النبی کی کیا امپورٹنس ہے، میلاد کی کیا امپورٹنس ہے، یہ تو کرسچینز کا ہے، مسلمانوں سے اس سے کیا مطلب. اب پتہ نہیں قرآن کرسچین کا ہے کہ مسلمان کا ہے کس کا. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ پر پروردگار کا سلام ہے جس دن پیدا ہوا میں، اس دن بھی سلام ہے جس دن مجھے موت آئے گی، اس دن بھی سلام ہے جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یعنی روز قیامت. معلوم ہے اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ روز ولادت بھی قابل سلام ہوتے ہیں، روز وفات بھی قابل سلام ہوتے ہیں، روز قیامت بھی قابل سلام ہوتے ہیں. اب ہمیں ایک دلیل اور آتا گئی کہ ہم ولادت رسول کے موقع پر جو سلام کرتے ہیں یہ بھی سنت الہی ہے، اور شہادت حسین پر جو سلام کرتے ہیں وہ بھی سنت الہی ہے. صلوات بھیج دیں محمد والا. حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کی اور ایک منزل تک آ کے دنیا کو اللہ کا راستہ بتایا اور نیکیاں بتائیں. لیکن یہودیوں نے جو مالدار تھے اور دولت مند تھے اور صاحب اقتدار تھے, حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا. اور آخر میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب عیسیٰ کے لیے سولی لے آئے. یہ اور بات ہے کہ وہ سولی دینے میں عیسیٰ کو کامیاب نہیں ہوئے, اور قرآن مجید صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا, اللہ نے ان کو بلند کر لیا. مسلمانوں کے عقیدے کے حساب سے عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں, اور اگر کوئی مسلمان یہ مان لے کہ عیسیٰ زندہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہے اگر عیسیٰ کو مردہ مان لے, سمجھے آپ؟ تو آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے عیسیٰ کو زندہ ماننا پڑے گا. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہودی کچھ کہیں یا عیسائی کچھ کہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں. لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے امام کیسے زندہ ہیں, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس حساب سے پوچھتے ہیں. ان کو تو ایک ہی جواب ہے کہ آپ کے عیسیٰ کیسے زندہ ہیں. بس جو عیسیٰ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں 2000 برس سے, وہی 1200 برس سے امام کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اگر 2000 برس سے عیسیٰ زندہ ہیں تو 1200 برس کے امام اگر زندہ ہیں تو حیرانی کس بات کی ہے. دوسرا جواب بھی سن لیجئے, ایسا اب امام آپ کے زندہ ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں قتل ہو رہا ہے, غارت گری ہو رہی ہے, فساد ہو رہا ہے, بلبا مچا ہوا ہے, ایک دوسرے کو کھائے جا رہا ہے, امام کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا عیسیٰ سے پہلے جن کو زندہ, امام سے پہلے عیسیٰ جو زندہ ہیں ان کی قوم والے تو دنیا میں بڑا بلبا کیے ہیں, ان کو بھیجیے آپ کہ ان کو پیسیفائی کریں اور انصاف کروائیں ان سے, وہ زندہ ہے تو فائدہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی دلیل نہیں ہے, خالی دشمنی ہے, اہل بیت کا کرشمہ ہے جو اعتراض ہو رہا ہے. اور عزیزان گرامی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس عالم میں بھی خدا کی قسم اہل بیت کی دشمنی نہیں جاتی. ہم سے پوچھنے لگے کہ وہ آپ کے امام ہیں, ان کا ہیں, کیونکہ بابری مسجد گر گئی وہ نہیں آئے. تو ان کا پوری بات کہیے کہ اگر ہوتے تو آتے, نہیں آئے کا مطلب یہ کہ نہیں ہے. تو بھیا ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے توبہ کی, بزرگوں کے بہکاوے آ گئے تھے, اب نہیں رکھیں گے. بات ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بابری مسجد گرتی گری تھی تو اس پر آنا چاہیے تھا انہیں, وہ نہیں آئے, ہوتے تو آتے. لیکن ان کے اللہ کا گھر تھا, ان کا گھر تو تھا نہیں. جس کا گھر تھا وہ خود ہی نہیں آیا. جس کا گھر تھا وہ خود ہی نہیں آیا. اب تھوڑا سا دو جملے ادھر بھی کچھ فرما دیجئے کہ اگر ہوتا تو آتا. اب بتائیے کیسی باتیں ہیں, کیسی باتیں ہیں کہ ہوتے تو آتے. بچایا وہاں جاتا ہے جہاں دین خطرے میں ہو. یہ بات میں ایک دن پڑھ چکا ہوں کہ جناب ابراہیم کو بچا لیے اور جناب موسیٰ کے لیے انگارے ٹھنڈے نہیں. آج اس کو دوسرے انداز سے سن لیجئے. جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے, جب ہاتھیوں کا لشکر کعبے کو ڈھانے آیا تھا, تو اللہ نے کعبہ بچا لیا. قرآن مجید میں سورہ موجود ہے سورہ فیل کہ ابابیلیں آئیں, انہوں نے کنکریاں برسائیں اور وہ ہاتھی اور ہاتھی کے سوار ایسے ہو گئے جیسے چبایا با موسیٰ. وجعلہم کعصف ماکول. اور اس واقعے کے 125 برس کے بعد جب یزید کا لشکر آیا ہے کعبے کو ڈھانے سن 63 ہجری میں, تو نہ ابابیلوں کا لشکر آیا نہ یزید کے ہواخواہوں پر پتھر برسے. خانہ کعبہ کے اوپر آگ کی بارش ہوتی رہی, پتھر گرتے رہے, خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا, رکن یمانی منہدم ہو گیا, کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھیں اور کچھ نہیں ہوا. وہ اللہ جس نے ابرہے کے مقابلے میں ابابیلیں بھیجی تھیں, یزید کے مقابلے میں لشکر کیوں نہیں بھیجا؟ اس وقت اسلام آیا نہیں تھا. اگر کعبہ منہدم ہو جاتا تو مذہب کا نقصان پہنچتا. اب اسلام آ چکا تھا, اب ظالم کا چہرہ ایکسپوز ہونا تھا کہ دیکھو حسین کا قاتل کیسا ہوتا ہے, پہلے حسین کو قتل کرتا ہے, پھر مسجد کو برباد کرتا ہے, پھر کعبے تک پہنچ جاتا ہے. سمجھے آپ یہ مسئلہ ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلند کر اور اس کے بعد اپنے حبیب کو بھیجا اور انہوں نے آن کے انسان کو انسان بنایا, غیر مہذب قوم کو تہذیب سکھائی, جاہلوں کو علم دیا, جو بکھرے ہوئے تھے ان کو آرگنائز کیا. یہ رسول اللہ کے جانے کے بعد سارے پاورز امت کے ہاتھ میں کیسے آ گئے؟ یہ چیز مجھے کھلتی ہے کہ حضرت آدم کے جانے کے بعد پاورز اللہ کے پاس رہے, اس نے نوح کو بھیجا. حضرت نوح کے جانے کے بعد پاور اللہ کے پاس رہا, اس نے ابراہیم کو بھیجا. حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد پاور اللہ کے پاس رہا, اس نے موسیٰ کو بھیجا. موسیٰ کے جانے کے بعد پھر پاور اللہ کے پاس رہا, اس نے عیسیٰ کو بھیجا. عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر پاور اللہ کے پاس رہا, اس نے سرکار دو عالم کو بھیجا. سرکار دو عالم کے اٹھتے ہی وہ کون سی آیت قرآن میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے مسلمانوں پاورز تمہیں ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں؟ دیکھیے صاحب, ہم نے جو تاریخ ہدایت پڑھی ہے, ہم نے جو تاریخ نبوت پڑھی ہے, ہم نے جو تاریخ اسلام پڑھی ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد وصی نبی خدا چنتا ہے اور ہر نبی کی آل کو اللہ منتخب کرتا ہے. تو رسول اللہ کے بعد بھی آل رسول کا بھی انتخاب خدا کرے گا اور نائب رسول کا بھی انتخاب خدا کرے گا. سمجھے آپ, یہ مسئلہ ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس جو عقیدہ ہے دیکھیے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے اور صاف ہے کہ اللہ نے رسول کو حکم بھیجا اور رسول نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میدان غدیر میں اعلان ولایت حضرت علی کر دیا. یہ واقعہ غدیر جو اسلام کی تاریخ کا ناقابل انکار واقعہ ہے اور جس سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ انکار کر سکے, جس میں رسول نے ہزاروں کے مجمع میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب آدمی لفظ ولایت کی انٹرپریٹیشن کرتا رہے وہ اس کا فیل ہے, لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ چلتے ہوئے قافلوں کو روکا گیا تھا اور مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا. آج بہت سے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کو غلط فہمی ہے کہ الرسول نے اپنی نیابت کا اور خلافت کا اعلان کیا تھا، وہ کچھ لوگ یمن کے حضرت علی کے سب سے خفا ہو گئے تھے، تو رسول نہیں چاہتے تھے کوئی حضرت علی سے خفا ہو، لہذا انہوں نے اس لیے اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ حضرت علی سے راضی ہو جائیں۔ اگر یہی بات صحیح ہے اور ہماری بات غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول دشمنی علی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب جہاں جہاں دشمنی علی ملے دامن بچا لیجئے، غور طلب بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہاں اعلان ہوا، اور یہ سمجھ لیجئے آپ کہ یہ آپ کے عقیدہ کا بنیادی جز، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر غدیر نہیں ہے تو نہ کوئی چیز حق علی ہے، نہ کوئی چیز حق فاطمہ ہے، نہ کوئی چیز حق حسین ہے، نہ کوئی شے حق حسن ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا ہے تو پبلک کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ لہذا ہم نے سیف سائڈ یہی سمجھی، اور اسی کا مشورہ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ہر بزرگ کا فرض ہے کہ وہ اولاد کو اپنے خطرے سے بچائے، ایک مسلمان کا فرض کیا ہے؟ اللہ کی مانے، ٹھیک ہے، رسول کی مانے، کیا مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ مسلمانوں کی مانے؟ قرآن میں لکھا ہے مجھے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، حدیث رسول میں ہے کہ ایسا کرو مجھے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مسجد میں جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں ایسا کرو، تو کیا واجب ہے میرے اوپر کہ میں مانوں اس کو؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ میں آزاد پیدا ہوا ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے کرتا ہوں۔ زیادہ زیادہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ میری نہیں مان رہے ہیں، خدا مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اگر خدا نے پوچھا کہ وہ اس دن خواجہ مسجد میں لوگ تم سے کہہ رہے ہیں تم نے کیوں نہیں مانی، میں کہوں گا معبود قرآن میں ایک آیت بھیج دیتا کہ جو ہم کہیں وہ مانو، جو ہمارا رسول کہے وہ مانو، جو بہت سے مسلمان مل کے کہیں وہ مانو، تو نے ایسا کوئی آرڈر بھیجا نہیں اس لیے ہم نے مانا نہیں۔ اب سوچئے کہ سیف سائٹ کیا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے بنوایا اور رسول نے حکم خدا سے بنایا، تو اگر ہم صحیح کہتے ہیں تو جس نے علی کو نہیں مانا اس نے خدا اور رسول کی مخالفت کی، اور اگر آپ صحیح کہتے ہیں تو جس نے نہیں مانا اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی، خدا رسول سے مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غدیر جو ہے حق علی، یہ ہر بچے کے ذہن میں دل نشین ہونا چاہیے حق علی کہ یہ کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، اس لیے کہ یہ اسی روش پر اور اسی اصول کے اوپر کام ہو رہا ہے جس اصول پر آدم سے لے کے سرور کائنات تک ہوا ہے، اور اس کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی لائن بدلی نہیں۔ اب یہ کہ دنیا میں حکومتیں کدھر جاتی ہیں، اقتدار کدھر جاتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ جھگڑا ہے دیکھیے وہ مذہبی قیادت سے ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں، ہم ہر بادشاہ کے پیچھے ڈنڈا لیے تھوڑی گھوما کرتے ہیں، جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا، جو برا کرے گا برا پائے گا، ہم سے مطلب کیا ہے؟ آپ مذہبی قیادت کی دعوے داری نہ کیجیے۔ اور عزیزان گرامی کاش کاش لوگ تھوڑی دیر غور کرتے، دماغ استعمال کرتے، سوچتے کہ وہ خلافت جو علی سے لی گئی اس کا انجام کیا ہوا۔ آپ سوچیے جو چیز آپ نے مولا علی سے لی اس کا انجام کیا ہوا؟ نااہلوں کے ہاتھوں میں پڑھ کے یزید تک پہنچی کہ نہیں؟ اگر یزید تک پہنچ گئی تو کس کی غلطی ہے؟ اور اگر تخت اقتدار پر یزید آ گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ کیوں صاحب، اتنی سی بات سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ تخت اقتدار پر یزید کیسے آ گیا؟ آج پولیٹیکل پارٹیز کمیشن بٹھاتی ہیں، غور کرتی ہیں یہ ہماری سیٹیں گھٹی کیسے اور سیٹیں بڑھی کیسے اور یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا. ہم کہتے ہیں آج تک مسلمانوں نے کوئی کمیشن نہ بٹھایا کہ تخت اقتدار اسلامی و بنی امیہ کیسے آ گئے، کیسے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رسول کا نماسا اس قابل ہو گیا کہ شہید کر دیا جائے اور یزید اس قابل ہو گیا کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کہلائے. یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ آج نہیں ہوا. جو لوگ کہیں مسلمان خراب ہو گئے ہیں، مسلمان بگڑ گئے ہیں، اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی ہے، اب مسلمانوں میں وہ دین نہیں رہا ہے، وہ دینداری نہیں رہی ہے، رسول کے 50 برس کے اندر ہوا تو کیسے ہوا؟ وہ لوگ کون تھے، کون جن کے بیچ میں حسین گھرے ہوئے تھے؟ شہر کے شہر، علاقے کے علاقے، صوبے کے صوبے. ارے آپ کبھی سوچئے تو صحیح، سوائے اس کے کہ آدمی منہ چھپا لے اپنا کہ ہم سوچتے ہی نہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کان بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ سنتے ہی نہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ مسئلے کی انالیسس کیجئے کہ کیا وجہ تھی جو اسلام دلوں پر اتنا اثر نہ کر پایا کہ پیاسے کو پانی پلا دیں. انسانیت، آج قبیلیں رکھی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، لوگ سبیلوں کا انتظام راستوں میں کرتے ہیں، وہ علاقے جہاں کے وہ پانی کی کمی ہے. میں نے ان علاقوں میں سفر کیے ہیں، اسکولی بچے اسٹیشنوں پانی پلاتے ہیں. اب راجستھان کے ان علاقوں میں سفر کیجئے جہاں پانی کی کمی ہے، اسکول اپنے والنٹیئرز بھیجتا ہے بچوں کو پانی لے کے. جب ٹرینیں رکتی ہیں اسٹیشن کے اوپر تو اسکولی بچے یونیفارم میں آتے ہیں پانی پلانے. اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر. میں نے بائی روڈ بھی سفر کیے ہیں بہت، ان علاقوں میں جہاں پانی کم ہے تو لوگ درختوں میں تو کنڈے باندھ دیتے ہیں، اور ایسے آرگنائزیشنس ہیں جو اس کے اندر اپنے آدمیوں کو بھیج کے پانی بھرواتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہیں پیاسے نہ مر جائیں. جو اڑنے والے پرندے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پانی پیتے ہیں، یا کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہی ہو تو اس میں سے پانی نکال کے اپنی جان بچا سکتا ہے، پی سکتا ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں آج ہوتا ہے یہ، آپ کو بمبئی میں نہیں رہ کے اندازہ ہوگا. آپ جائیے دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہے، وہاں یہ سب ہوتا ہے. معلوم ہے کہ انسان کی پہچان ہے کہ وہ انسان کی مدد کرے. کربلا میں کتنے سنگ دل تھے جو نبی کے نماسے کو 3 دن پیاسا رکھ رہے تھے جبکہ دریا بہ رہا تھا. یہ اسلام تھا، یہ اسلام تھا، یہ انسان بنے تھے. عرب کی مہمان نوازی سے دور جہالت میں مشہور تھی، عرب کی مہمان نوازی سے دور جہالت میں مشہور تھی. پری اسلامک ٹائم میں کہا جاتا تھا بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور مہمان آتا ہے تو اس کی بہت خاطر مدارات کرتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ مہمان نوازی کہاں چلی گئی تھی حسین کے معاملے میں کہ جو 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا؟ عزیزان گرامی، یہ محرم ہمارے دماغوں کو آن کے جھنجھوڑتا ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچے کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ کیا چاہتے تھے اور ان کا کیا تھا. حسین بھرا گھر لائے تھے ساتھ، وہ لوگ حکومت کی لالت میں محمد رسول اللہ کہتے تھے، ان کے دل میں عظمت رسول خدا نہیں تھی. اگر ان کے دل میں ذرا سے بھی رسول کی عزت ہوتی تو کبھی علی اکبر پہ ہاتھ نہ اٹھاتے. کیا قوم تھی مسلم قوم جس کو اللہ نے اپنی رسول کی صورت کا ایک نوجوان دیا تھا، اور کتنے بدنصیب تھے وہ مسلمان جنہوں نے تصویر رسالت کو تلواروں سے ٹکڑا کر دیا. عزیزان گرامی، آج نویں رات ہے، آج کی رات آپ جناب لیلہ کو ان کے 18 برس والے کا پرساد دیتے ہیں. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس نوجوان پر جس کو رخصت کرتے وقت امام علی مقام فرما رہے تھے کہ پالنے والے اس قوم کے ظلم پر گواہ رہنا، تیری راہ میں مرنے کے لیے اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے پیغمبر سے مشابہ ہے. تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو وہ 18 برس کا شہزادہ آیا جو تصویر رسالت تھا. تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جب عاشور کو سویرے لشکر تیار ہوا ہے تو سب سے پہلے حسین نے علی اکبر سے کہا تھا، تقدم یا ولدی، میرے بیٹے آگے بڑھ. اصحاب باوفا نے گردنوں پر تلواریں رکھ لی، ہمارے سامنے آپ نہیں جا سکتے، آپ کا بیٹا ہماری موجودگی میں جائے، نام وفا ڈوب جائے گا. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہم جائیں گے. اسی مناسبت سے علی اکبر کو اول شہید کہا گیا ہے کہ منزل شہادت میں سب سے پہلے آئے. لیکن جب کوئی نہ رہا تو کہا، بابا مجھے اجازت دیجیے. اور حسین نے بیٹے کو روکا نہیں، ہر ایک کو منع کیا، علی اکبر کو نہیں منع کیا، صرف ایک جملہ فرمایا کہ جاؤ بیٹا خیمے میں رخصت ہو. شہزادہ خیمے میں گیا، ماں سے کیا باتیں ہوئی، پھوپھی کو کیسے راضی کیا، مجھے نہیں معلوم. مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، شہزادیاں روک لیتی تھیں. واہ علی اکبر، واہ حسین، واہ محمد. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، بیبیاں روک لیتی تھیں. آخر میں روایت میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پہ کھود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، جاؤ میرے لال، جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو. علی اکبر مقتل میں چلے گئے، حسین خیمے کے دروازے پر بیٹے کی لڑائی دیکھنے لگے. جناب لیلہ در خیمہ پہ آ گئیں، امام کا چہرہ دیکھنے لگیں. باپ ہیں، اگر بیٹے کے اوپر اثر پڑے گا، تلوار پڑے گی، زخمی ہوگا تو چہرے کا رنگ بدلے گا. ایک دفعہ بی بی لیلہ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا، کہا مولا کیا میرے لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ زخمی نہیں ہوا، ایک پہلوان آیا ہے لڑنے کے لیے، تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیرا سیراب ہے، جاؤ اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا کرو۔ الیجے بی بی خیمے میں گئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، ہاتھ اٹھائے، آواز دی، یا رادا یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ حضرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں آپ کی، ابھی اٹھے ہوئے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ خبر آئی علی اکبر کامیاب ہو گئے، باپ سے ملنے آئے ہیں، در خیمہ پر کھڑے ہیں، ماں تڑپ کے آئی، دیکھتی ہے خون میں نہائے ہوئے، زرہ کی کڑیوں سے خون ٹپکتا ہوا، کہہ رہے یا بتا لتشقت قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا، امام نے فرمایا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر پلٹ گئے، اب یہ بڑا سخت وقت تھا، حسین در خیمہ پر یوں کھڑے ہوئے جیسے کسی آواز کے انتظار میں ہوں، اور ادھر خیمے کے دروازے پر ڈیوٹی بدل گئی، جیسے لیلہ خیمے کے اندر چلی گئیں، زینب خیمے کے دروازے پر آ گئیں، اے لیجیے ذرا دیر میں ایک آواز آئی، یا بتا علیکم من السلام، اے بابا میرا سلام لیجیے، حسین کمر پکڑے چلے، یا علی یا علی یا علی، علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر نے باپ کو دیکھا، کہا بابا میرے دادا آ گئے، ہاتھ میں جامع کوثر لیے ہیں، زینب خیمے سے نکلی، حسین نے سینے سے برچی کھینچی، وا محمد وا علی۔